الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال الله عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تبارك وتعالى اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين وقال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, عشرہ ذوالحجہ کے حوالے سے الحمدللہ ایک خصوصی نشست کا اہتمام ہم نے پچھلی نشست میں اور پچھلے جمعرات کو کیا تھا کہ جس میں عشرہ ذوالحجہ کی ایک بڑی اہم عبادت یعنی حج, اس کی فرضیت, اس کی اہمیت اور اس کے جو مناسک کے حوالے سے جو فلسفہ ہے اس کو ہم نے سمجھا تھا, اور ساتھ ہی جو ابتدائی 10 دن ہیں ماہ ذوالحجہ کے اس کی اہمیت بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم نے سمجھی تھی. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں جو دوسری خصوصی نشست ہے, جیسا کہ اعلان بھی ہوا ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام آپ کی شخصیت سے کچھ اہم اسباق ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں, اور وہ اتنے قیمتی اسباق ہیں یا سبق ہیں کہ جس پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی میں ایک نکھار وہ آ سکتا ہے اور زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند اسباق انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی شخصیت ہے, آپ کی جو عظمت ہے, اس کا بھی بیان انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ہمارے علم میں بات ہے, یہ عشرہ ذوالحجہ کی جو دونوں عبادات ہیں حج ہے اور قربانی ہے, دونوں کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی شخصیت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں کہ جو کہ بیان فرمائے ہیں اور آپ کی عظمت بیان فرمائی ہے. وہ چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 ہے کہ جو کہ تلاوت کی گئی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا قانتا للہ, بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے, یعنی جس طرح سے پوری ایک امت مل کر کوئی اہم کام وہ کرے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں وہ ایک کیفیت ہے کہ جو کہ موجود تھی, یعنی اپنی ذات میں وہ انجمن تھے, پوری ایک جو ہے یعنی امت تھے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ قانتا للہ, اور وہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرنے والے تھے, حنیفہ بالکل یکسو تھے. اور ایک اور عظمت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ولم یکو من المشرکین, اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یعنی یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں, جو سلسلے وار ہمارا ترجمہ قرآن چل رہا ہے ہر جمعرات کو, سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا, ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. یعنی یہ شرک عقیدے کے اعتبار سے اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے الا یہ کہ موت سے پہلے انسان توبہ کر لے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے تو ایک سرٹیفیکیشن, ایک سند ہے کہ جو ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آتی ہے کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یعنی یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو ہر زمانے میں نئے بھیز بدل کر وہ آتا ہے, اور لاشعوری طور پر اگنورنس میں انسان جو ہے وہ اس شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تمہارا یہ ہے کہ شرک سے بچنا، اس کی ہر قسم سے بچنا واقعتاً ایسا کمال ہے کہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا اور سند پائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو جہاں وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، پوری ایک امت تھے، اسی طرح سے وہ اللہ کے حضور عاجز اختیار کرنے والے تھے، اور یہ کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اسی طرح سے مختلف اور بھی پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ جس کو اجاگر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، جس طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں 75 میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ کی شخصیت وہ انتہائی بردباری والی اور نرم دل شخصیت اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی تین اوصاف ہیں کہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ سامنے رکھے کہ ان ابراہیم الحلیم اواؤ منیب، کہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً وہ بڑے بردبار تھے، نرم دل تھے اور منیب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے تین پہلو بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو بھی قربانیاں ہیں اس کے نتیجے میں تین مناصب ہیں کہ جو کہ آپ کو عطا فرمائے، یعنی اللہ کی نسبت سے آپ کو خلیل اللہ کا لقب ہے کہ جو کہ دیا گیا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست، یعنی خلیل اللہ اللہ کا دوست، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نسبت سے خلیل اللہ قرار پائے۔ اسی طرح انبیاء کی نسبت سے ابو الانبیاء کا مقام ہے کہ جو کہ حاصل ہوا، اور اسی طرح سے لوگوں کی نسبت سے، انسانیت کی نسبت سے آپ کو امام الناس کا درجہ ہے کہ جو کہ دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عظمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح سے ملت ابراہیمی، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کو ہم سمجھیں کہ وہ کیا تھی، اور اس سے چند اسباق ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے کہ جس سے ہماری بھی زندگی سنورے۔ تو یہ ملت ابراہیمی کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یعنی یہ وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، اپنے یعنی ملت کہتے ہیں راستے کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ ہے اور جس فکر کو انہوں نے چنا ہے اس فکر کی جو ہے وہ آپ پیروی کیجئے۔ یہ حکم آیا سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں، فرمایا گیا کہ ثم اوحینا الیک، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے نبی آپ کی طرف یہ وحی بھیجی یعنی حکم بھیجا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو اپنی ذات میں بالکل یکسو تھے، یعنی اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے تھے، اور وما کانا من المشرکین، اور یہاں پر بھی وہ سند آئے کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہ ملت ابراہیمی کیا ہے، پوری زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو وہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں اس کو سمو دیا کہ ملت ابراہیمی ہے کیا، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ملت ابراہیمی کی وضاحت فرمائی کہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے ملت ابراہیم۔ کہ جب جب ابراہیم علیہ السلام، ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اسلم، اب یہ اسلم کے معنی کیا ہیں، اسی سے مسلم بنتا ہے، مسلم کے اصل معنی جو کہ ہماری پہچان بھی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلم کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دینے والا، یعنی سرنڈر کر دینے والا، کس کے سامنے، اللہ کے تمام احکامات کے سامنے۔ لہذا الفاظ بھی وہی آئے، لفظ بھی وہی آیا کہ جب جب ان کے رب نے انہیں فرمایا کہ اسلم، کہ مسلمان ہو جاؤ یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دو، جب جب جو بھی حکم آئے، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہی الفاظ جاری ہوئے کہ میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہوں، فرما برداری اختیار کرتا ہوں، کس کے لیے، لرب العالمین، اس رب کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے میں جھکاتا ہوں اپنے آپ کو کہ جو تمام جہانوں جہان والوں کا رب ہے، یعنی سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے اصل میں ملت ابراہیمی، کہ جب جب جو بھی حکم آیا، بڑے بڑے امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ہر ہر امتحان میں وہ پورے اترتے چلے گئے، ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے گئے۔ اس کی چند جھلکیاں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی رکھ دیتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ملت ابراہیمی جس کا حکم دیا وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اسی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. اور ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ملت ابراہیمی سے جو اعراض کرنے والا ہے, اس سے روح گردانی کرنے والا ہے, یہ سب سے بڑا احمق ہے. یعنی حماقت اس کو قرار دے دیا کہ جو ملت ابراہیمی سے روح گردانی کر. الفاظ کیا ہیں وہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روح گردانی کرے گا, منہ موڑے گا, مگر وہی کہ جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا, حماقت میں ڈالا. لہٰذا یہ ہے کہ ملت ابراہیم سے روح گردانی اس کو اللہ تعالیٰ نے حماقت پر مبنی ہے کہ جو کہ قرار دی, بے وقوفی پر مبنی قرار دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے علیہ السلام. اب دیکھیں یہ ملت ابراہیمی جیسے کہ تذکرہ آیا, ہر ہر حکم کے سامنے جھک جانا, پوری شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ مطالعہ کریں, زندگی مطالعہ کریں, تو یہ داستان عظیمت ہے, عظیمت پر مبنی داستان. بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ جس سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا. وقت یہاں جو ہے وہ کم ہے, لہٰذا یہ ہے کہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, صرف جھلکیاں ہیں کہ جو کہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس کے حوالے سے کتابچہ یہاں پر موجود ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا, عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی ہم کر رہے ہوتے ہیں, پورا اس کا ایک فلسفہ ہے, پوری ایک داستان عظیمت ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اس پہ وہ مشتمل ہے. تو لہٰذا وہ تفصیلات انشاءاللہ اس کتابچے میں آپ کو مل جائیں گی. درس کے بعد انشاءاللہ یہ کتابچہ آپ کو اویلیبل ہوگا, اور یہ ویب سائٹ پر بھی جو ہے یہ کتابچہ پورا وہ اپلوڈ ہے اور وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو مرحلہ یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں چند اسباق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. دیکھیں جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی نمایاں شے ہے کہ جو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے نمودار ہوتی ہے اور بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ پوری زندگی میں توحید کے علم بردار ہیں. یعنی آپ ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے, اور یہ عقیدے کے اعتبار سے خاص طور پر یہ وہ پہلی اینٹ ہے کہ جو اگر صحیح ہو تو پھر انسانی شخصیت کی جو تعمیر ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, ورنہ اگر یہ عقیدے کی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے, عقیدہ ہی درست نہ ہو, تو پھر انسانی شخصیت کی جو بھی تعمیر ہوگی بعد میں وہ پھر ٹیڑھی ہی جائے گی. یعنی جس طرح سے وہ شعر ہے نا کہ خشت اول چو نہد میں مار کش تا سویا می روت دیوار کش, یعنی جب عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے, وہ عقیدہ ہی صحیح نہ ہو انسان کا, تو پھر پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ پوری زندگی میں توحید کی علم برداری کا علم ہے کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے. اور پوری زندگی کا مطالعہ کریں, قرآن کا مطالعہ کریں, تو یہ عقائد باطل عقائد کا رد کرتے ہوئے آپ کو ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں. یعنی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ جس ماحول میں آپ موجود تھے, عراق کا جو بھی علاقہ تھا, تو ارد گرد جو ہے وہ ستارہ پرستی بڑی عام تھی. کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ ستاروں کو پوجنے والے ہیں, کوئی چاند کو پوجنے والا ہے, کوئی سورج کو پوجنے والا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام خود تو موحد تھے, توحید پر گامزن تھے, لیکن آپ کی شخصیت کا خاصہ یہ تھا کہ لوگوں کو بھی توحید کا سفر کراتے تھے. ایسے سوالات ان کے سامنے رکھتے تھے کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعتاً وہ غلط کام کر رہے ہیں اور صحیح راستہ وہ کیا ہے. لہٰذا وہ پورا واقعہ سورۃ الانعام میں پڑھیں, انشاءاللہ اس کتابچے میں آپ کو تفصیلات وہ مل جائیں گی کہ کس طرح سے ستارہ پرستوں کو توحید پر یعنی سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی یہ ستارہ کیسے رب ہو سکتا ہے, کیسے اس کے سامنے ہم ہاتھ جوڑیں کہ جو کہ خود غائب ہو جانے والا ہے. اسی طرح سے چاند غائب ہو جانے والا ہے, سورج ہے کہ جو کہ غائب ہو جانے والا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جو ڈوبنے والے ہیں غائب ہو جانے والے, وہ رب تو نہیں ہو سکتے. لہٰذا توحید پر گامزن کیا, سوچنے پر مجبور کر دیا ستارہ پرستوں کو. پھر اسی طرح سے علاقے میں ایک بت پرستی بھی تھی کہ جو کہ عام تھی, یعنی تمام لوگوں کا اور قبائل کا ایک بت خانہ تھا باقاعدہ, اور یہ ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے بت تھے لوگوں کے جو کہ رکھے ہوئے تھے, اور ایک بڑا بت تھا کہ جو کہ وہاں پر موجود تھا. لہٰذا وہاں پر لوگ آتے تھے علاقے کی, اور بت پرستی وہ عام تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑی شان سے تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے جب قوم باہر ملے ٹھیلے میں گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے اور ایک کلہاڑا دے کر پھر وہ بت خانے میں داخل ہوئے، تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑا، اپنے کلہاڑے سے ایک بڑے بت کو سلامت رکھا کہ تاکہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب قوم واپس آئی ہے میلے ٹھیلے سے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، ٹوٹے پڑے تھے، لہٰذا ابراہیم پتہ چلا ایک نوجوان ابراہیم اس کا نام ہے، وہی اسی نے کچھ کیا ہوگا، تو بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا بت ہے کہ جو تمہارے سامنے بالکل سلامت ہے، اور جو سب سرکمٹینشل ایویڈنس ہیں، جو قرائن بتا رہے ہیں، ثبوت بھی اسی کے ساتھ برآمد ہوا کہ وہ یعنی جو بھی کلہاڑا تھا وہ اس کے پاس سے برآمد ہوا، اسی نے کیا ہوگا، پوچھو اس سے۔ تو اب قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اپنے جیوں میں انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم بتوں سے کیسے پوچھیں، یہ تو کبھی بھی انہوں نے ہم سے کلام نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حق کو ثابت کر دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کیا قوم نے، وہ جہالت پر ہی جو ہے وہ اڑی رہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بت پرستی کی بھی جو ہے وہ ابطال کیا۔ اسی طرح سے ایک سیاسی شرک تھا کہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس نے بھی نمرود کے دربار میں نعرہ مومنانہ بلند کیا اور توحید کا علم جو ہے وہ بلند کیا، کہ جب نمرود نے جو ہے وہ کال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھرے دربار میں بلایا، اور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی کون ہے تمہارا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں کرتا ہوں، اور ایک معصوم انسان کو پکڑ کے اس نے سولی دے دی، اور جو بھی سولی چڑھنے والا تھا اپنے جرم کی وجہ سے اس کو بلا کے چھوڑ دیا، باقی یہ تو میں کرتا ہوں۔ تو وہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی شان کے ساتھ نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا سوال اس کے سامنے رکھا کہ وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر تم رب ہو تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو قرآن نے کہا فبوہت الذی کفر، وہ کافر بالکل ششدر رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا، بالکل چت ہو گیا، یہ مسکت یعنی دندان شکن ایک سوال ریز کر دیا کہ جس کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو نعرہ مومنانہ ہے کہ جو کہ وہاں پر بلند کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ستارہ پرستی کی بھی نفی کی، بت پرستی کی بھی نفی۔ اچھا پھر یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی تھی، جہاں آپ پلے بڑے تھے، وہ کون سا گھرانہ تھا؟ باپ کون تھا؟ آزر، وہ بت تراش تھا، بت پرست تھا، اور یہ ہے کہ بتوں کو بنانے والا اور باقاعدہ پورے علاقے کا پنڈت تھا۔ وہ سیٹ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی خالی تھی اور ان کی جگہ آپ بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن باپ کا جو بھی عقیدہ تھا، نظریہ، اس کو بھی قبول نہیں تھی۔ اور یہ ہے کہ اپنے والد کو بھی جو ہے وہ سمجھایا کہ یا آبتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نظریاتی سطح پر بھی تمام امتحانات میں آپ پورے اترے۔ تو اب ان واقعات سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو یہ شرک کی خباثت ہے نا، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے علاقے تک محدود نہیں، بلکہ آج شرک کے مختلف شیڈز ہیں کہ جو کہ آج ہمارے ہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ آج مزار پرستی یعنی جو ہو رہی ہے، کس طرح سے یعنی شکل تبدیل ہو گئی، لیکن وہ شرک کی کیفیت وہاں پر بھی ہے، مزاروں پر بھی آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ سجدہ کے جو اللہ کا حق تھا وہ یعنی کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی قبروں کو جو ہے وہ بت پرستی کا اڈا بنا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے سیاسی شرک آج کا کیا ہے، وہاں تو ایک شخصیت کے اوپر گن تھا، وہ خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا نمرود، لیکن آج پاپولر سوورنٹی کے نام پر یہ گند ہے کہ جو کہ پارلیمنٹ کی اکثریت، بھئی کہا جاتا ہے یہ جو جمہوری نظام ہے کہ جو وہ فیصلے کرے گی وہ مانا جائے، اللہ کا فیصلہ نہیں مانا جائے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق تو سود حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سو کالڈ، اس میں سود حرام نہیں ہوگا، دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ قرضے لیے جائیں گے، اور جو بھی حکومت آئے گی وہ آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی اور قرض جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سیاسی شرک اس وقت اس شکل میں موجود ہے۔ تو کیا ہم اس کا ابطال کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نہیں انل منکر باللسان اور بالقلب اور بالید کے ذیل میں کچھ اپنی سرگرمی ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سبق ہے کہ جو کہ ہمیں ملتا، اللہ تعالی ہمیں واقعتاً شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے اور اس کے خلاف جو علم ہے وہ بلند کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے دوسرا سبق کیا ملتا؟ دوسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی محبت پر تمام محبتوں کو اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. اللہ کی محبت, اب آپ گنتے چلے جائیے, اللہ کی محبت پر گھر کی محبت قربان کی, یعنی وہ گھر کی جس سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ والد نے کہا کہ واہجرنی ملیا, یعنی تو میرے معبودوں کو بھلا برا بلا کہتا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. اب گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں, یعنی آج کا ایک نوجوان کہ جو ڈیپینڈنٹ ہو والدین پر اور اسے کہہ دیا جائے نکل جاؤ گھر سے تو دن میں تارے نظر آ جائے, لیکن اور وہ پھر نکلے بھی گا تو لٹھ مار کے جائے گا کہ اچھا میں نے تو آپ کا بھلا چاہا تھا, آپ جانے آپ کا کام جانے. نہیں, ایسے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے. ادب کا معاملہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے, اور سلام علیک ساستغفر لک ربی, یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں کہ اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو, میں آپ کے لیے رب سے جو ہے وہ بخشش آپ کے لیے مانگتا رہوں گا. یعنی جب تک ان کے علم میں نہیں آیا کہ یہ شرک پر مارا, جب تک دعا استغفار مانگتے رہے, لیکن جب علم میں آ گیا کہ آزر باپ وہ شرک پر مرا ہے تو پھر استغفار کرنا چھوڑ دیا, اس کے لیے بخشش مانگنا چھوڑ دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ گھر کی محبت قربان تھی, اسی طرح والدین کی محبت قربان تھی. یعنی والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے لیکن اللہ کی محبت پر وہ محبت بھی قربان. اسی طرح وطن کی محبت قربان تھی, یعنی جب جان کی دشمن ہو گئی اور قوم, اور نبی کی جان کی جب قوم دشمن ہو جائے تو پھر نبی جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن ہے کہ جو کہ چھوڑا, اللہ کی محبت پر وہ محبت بھی قربان. تفصیلات آپ کو کتابچے میں مل جائیں. پھر یہ ہے کہ سب سے قیمتی شے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے, اور قرآن مجید میں وہ کیا یعنی شان کے ساتھ یہ واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ جب قوم نے جو معبودوں کے ساتھ حشر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, اس کا انتقام لینے کے لیے پھر آگ کا الاؤ ہے کہ جو کہ چلایا گیا, اور ابراہیم علیہ السلام کو چوائس دے دی گئی کہ یا تو آگ میں کود جاؤ یا ہمارے آبا اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ. تو کس شان کے ساتھ وہ الفاظ آتے ہیں کہ اور وہ کودے ابراہیم علیہ السلام, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی, لیکن جیسے کودے ہیں اللہ کی محبت پر اپنی جان کی محبت بھی قربان کی, تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. اللہ اسباب کا پابند تو نہیں ہے, اسباب اللہ کے پابند ہیں, لہذا آگ کا کام جلانا ہے, قانون کس نے بنایا آگ کے لیے؟ اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل آئے. اپنے محبوب سے صرف امتحان مقصود تھا, جان لینا مقصود نہیں تھی. تو بہرحال اس جان کی محبت کو بھی اللہ کی محبت پہ قربان تھا. لیکن یہ ہے کہ پھر ایک کڑا امتحان اس وقت آیا کہ جب 87 برس کی عمر میں تھے تو کوئی اولاد نہیں تھی, لہذا ہاتھ جوڑے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے, اور اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو لہذا حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو, اور اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ کو چھوڑ آؤ مکے کی سرزمین میں. اور یہ مکے کی سرزمین اس وقت بالکل بنجر زمین تھی, یعنی الفاذ آتے ہیں قرآن میں وادی غیر ذی زرعین, یعنی بالکل بنجر زمین, کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے, جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر اپنے بیوی بچے کی محبت, پیلوٹی کا بچہ, یعنی ابھی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش تو بعد میں ہوئی, لیکن یہ کہ یہ اتلوتے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام, اتنی چاہت سے پیدا ہوئے دعاؤں سے, لیکن جیسے ہی پیدا ہوئے کڑا امتحان آ گیا, چھوڑا ہے اللہ کی محبت پر وادی غیر ذی زرعین. وہ الگ بات ہے کہ پھر کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام بچپن میں وہ پیاس سے بھوک سے تڑپے ہیں, اور والدہ بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی ہے بچے کی یعنی بھوک اور پیاس میں تڑپ کر, اور پھر کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے وہ آب زمزم جاری ہوا, جب پانی نکل آیا تو یہ پانی زندگی کی علامت ہوتی, پھر قبائل آنا شروع ہو گئے, وہاں پر پوری بستی ہے کہ جو کہ بس گئے. دوبارہ یہ ہے کہ پھر ایک کڑا امتحان مزید آگے لینا تھا, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جب نوجوانی کی کیفیت میں داخل ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی, اب وہ والد کے ساتھ مل کر کوئی جد و جہد کر سکیں, ان کا ہاتھ بٹا سکیں, تو اب ایک کڑا امتحان آ گیا. والد صاحب یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب کے ذریعے سے دکھایا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، حکم کے درجے پر ہوتا ہے، کہ وہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب اس حکم کی تعمیل میں اسماعیل علیہ السلام اپنے بچے کے پاس آتے ہیں، اور یہ ہے کہ کس طرح سے پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ بچے، وہ ابھی آگے بات آ جائے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ بچے کی محبت بھی قربان کر دیتے نوجوان لڑکا، اور اپنے تئیں جو ہے وہ چھری پھیر دیتے. لیکن یہاں پر بھی امتحان مقصود تھا. لہٰذا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا. اور ذبح کیسے ہو سکتے تھے اسماعیل علیہ السلام؟ آپ خود سوچے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول کو آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یعنی یہ بھی ایک عظمت کا پہلو ذہن میں رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ جہاں وہ خلیل اللہ اور ابو الانبیاء اور امام الناس کے درجے پر فائز ہوئے، وہاں آپ کی اولادوں سے دو امتیں ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے برپا فرمائی. ایک سابقہ امت مسلمہ یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، وہ 12 نسل قبائل بنی اسرائیل وہ وجود میں آئے. اسرائیل جو ہے وہ لقب تھا اس یعقوب علیہ السلام کا. تو بہرحال یہ اچھا، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام سے پھر واحد آخری نبی آئے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں رحمت اللہ علیہ. تو لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصود ہی نہیں تھا، وہ تو امتحان مقصود تھا. لہٰذا اس امتحان میں بھی پورے اترے، وہ چھری چلا دی آنکھیں بند کر کے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو الگ کیا، جنت سے ایک مینڈا آیا اور اس پر جو چھری چلی ہے کہ جس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ پر قربانی وہ کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ جس کی یاد میں اللہ کے رسول ہر سال یہ قربانی کیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میسج کیا ملا ہے اس ملت ابراہیمی سے، کہ تمام محبتوں کو قربان کیا کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت پر. تو میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے کہ آج ہماری بھی اولادیں ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارا بھی وطن ہے، آج ہمارا بھی گھر ہے، ہمارے بھی رشتے دار ہیں، ہمارا بھی قبائل ہوتے ہیں، لیکن آج نظر کیا آتا ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کی خاطر ان کی محبت میں اللہ کے احکامات کو صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑا موقع آتا ہے، اس کا جو مظہر آتا ہے، وہ شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں. جہاں شادی بیاہ گھر میں اس کا موقع آیا تو اللہ اس کے رسول کے احکامات تو بالکل سائڈ لائن صرف نظر، اور سارے وہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات ہیں ہی نکاح کے موقع، بلکہ وہ خرافات ہیں ہندوانہ کی جو کہ ہم اپنے یعنی تقریبات میں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، باقی سب کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ سبق ہے ہمارے اور ہم سب کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ملت آپ کے راستے سے، آپ کی زندگی سے، یہ اسباق کے تمام محبتوں کو ہمیں قربان کر رہا ہے. یعنی یہ محبتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ محبتیں اللہ اس کے رسول اس کے دین کے اوپر نہ ہو جائیں، وہ اس کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے تیسرا سبق کیا ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ توحید کے علم برداری میں آپ نے دو بڑے بڑے مراکز ہیں کہ جو کہ قائم فرمائے، یعنی توحید کے مراکز. یعنی آئے ہیں یعنی مکے میں، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنے پہلے بیٹے بڑے بیٹے کو بسایا، اور توحید کا مرکز کون سا قائم ہو گیا؟ خانہ کعبہ. پوری دنیا سے کونے کونے سے کھچ کر لوگ جاتے ہیں حج کے لیے. اللہ تعالیٰ حاجیوں کی جو بھی عبادات ہیں اور ان کی دعائیں قبول فرمائے پوری امت کے لیے، ان کے لیے دوبارہ یہ ہے کہ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر لوط علیہ السلام کے جو آپ کے بھتیجے تھے اور پھر وہ نبی بھی ہوئے، ان کے ساتھ ہجرت کی تھی، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اور یہ جا کے پھر آباد ہوئے تھے ارض فلسطین، اور وہاں پر پھر یعنی وہ بیت المقدس یا بیت المقدس وہ توحید کا مرکز ہے کہ جو کہ قائم ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ یعنی توحید کی علم برداری کے لیے ایسے مراکز کے جس میں قرآن و سنت کی نشر و اشاعت ہو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے. اس میں بھی ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے وہ تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہمارے لیے ہمارے بینک اکاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے لیکن وہ دینی مراکز جو کہ وہ بنا کے گیا یا اپنا کچھ حصہ اس میں ڈال کے گیا، کسی بھی سطح پر، چاہے وہ درس و تدریس کا معاملہ ہو، چاہے مالی انفاق کا معاملہ ہو، کسی بھی درجے پر، تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. اسی طرح سے ایک اور سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اولاد کی تربیت پر بہت فوکس کیا ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا صرف واحد ایک مظہر اگر آپ دیکھیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کہ وہی واقعہ کہ جو سورہ صافات میں بڑی شان سے اللہ نے بیان فرمایا کہ جب خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو اسماعیل علیہ السلام کو، تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب میں نے دیکھا ہے، مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے. یعنی خود تو عمل کرنے پر پرعزم تھے، اب بچے سے رائے اس لیے لے رہے ہیں کہ تاکہ ذرا دیکھا تو جائے کہ جو میری تربیت ہے اس کی کوئی ریپلیکا یا اس کی کوئی عکاسی بچے میں نظر آتی کہ نہیں آتی. لیکن واقعتاً جیسا باپ ویسا بیٹا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ یا ابت فعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان اب کر گزریے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ مجھے ذبح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یعنی آپ اس جملے پر غور کریں، یہ نہیں کہا کہ یعنی آپ ذبح کر دیں اور میں ذبح ہو جاؤں اور میں صبر کروں گا. یعنی یہ انشاءاللہ کا لفظ ہے کہ جو کے درمیان میں ڈالا، اور کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی انشاءاللہ کہہ کے جو ایک یعنی دعویٰ تھا اسے ختم کر دیا کہ بھئی میرا کوئی کمال نہیں، اگر تو اللہ چاہے گا تو یہ عمل میں کر سکوں گا، میں ثابت قدم رہ سکوں گا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اور یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، نہیں، بلکہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ میں یعنی انسانی تاریخ میں کوئی واحد یا نرالا نہیں ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی پیش کر رہا ہوں، یہ قربانی پیش کرنے والوں کا تو ایک تسلسل ہے اہل ایمان کا. لہذا میں ذبح ہو کے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر ثابت قدم رہا تو میں بھی صبر کرنے والوں میں اپنا شمار کر لوں. لہذا آپ اندازہ کیجئے وہ جو ایک تکبر ایک انانیت وہ پیدا ہو سکتی تھی کہ دیکھو میں کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی ایسے الفاظ نہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ریپلیکا کس کا تھا، یہ تربیت کس کی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی. آج سبق کیا مل رہا ہے ہمیں کہ کیا ہم اپنی اولادوں کی اس طرح سے تربیت کر پا رہے ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن دست و بازو کون ہے، ساتھ میں کون اس تعمیر میں شریک ہے، وہ آپ کا بچہ اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اس تعمیر میں آپ کے ساتھ. لہٰذا یہ ہے کہ یہ انبیاء کی خواہشات ہوا کرتی تھی کہ توحید اور دین کی علم برداری کے لیے وہ کہیں دور دراز یعنی جگہوں پر فقط نہیں دیکھتے تھے، بلکہ سب سے پہلے ان کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے گھرانے میں سے کوئی ان کا دست و بازو ہے کہ نہیں. اولادوں پر جو ہے وہ نگاہ ہوتی تھی، اپنے بھائی اور گھر والوں پر نگاہ ہوتی تھی. آج یہ گھر کی طرف نگاہ ہٹ گئی ہے اور ڈس بیلنس کیا ہو گیا کہ دور دراز علاقوں پر اور یعنی افراد پر نگاہ ہے، گھر کی کوئی فکر نہیں. بھائی ادھر بھی نگاہ کرنی ہے اور پہلے ادھر گھر کی طرف بھی نگاہ کرنی ہے. اپنے گھر جو ہے وہ جل رہا ہو تو کبھی بھی یہ غیر فطری انسان طریقہ نہیں اختیار کرتا کہ دوسروں کے گھروں کو بجھائے آگ اور اپنے گھر کو جو ہے وہ جلتا رہے، نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس فطری طریقے سے اس دعوت کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر کی بھی فکر کرنی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ذات میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ دعاؤں کا اہتمام بڑا کرتے، اور یہ دعا کیا ہے، یہ مومن کا ہتھیار، اور دعا کیا ہے اصل میں، یہ بچھ جانا ہے. یعنی جب انسان اللہ کو بڑا مان کر اس سے مانگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، بلکہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کو سمجھ رہا ہے کہ وہی رازق، وہی مشکل کشا، روزی رسا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا. چت ہو کر گھٹنے ٹیک کر وہ اس کے حضور دعاؤں کے ذریعے سے وہ تعلق قائم کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ابراہیم، قرآن مجید آپ پڑھیے، یعنی صحیح فہم کے حوالے سے اور اہل ایمان کے ساتھ الحاق کی دعا یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 میں نظر آتی ہے. ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے میرے رب مجھے صحیح فہم وہ عطا فرما کہ تاکہ میں صحیح طور پر فیصلہ کر سکوں، حکمت کی دولت عطا فرما، اور مجھے الحاق کر دے نیکوکاروں کے ساتھ. یہ کتنی قیمتی دعا ہے. پھر صالح اولاد کی دعا فرما رہے ہیں. آج تو ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ لڑکا عطا فرما، اور لڑکی ہو جائے تو عرب کی طرح جس طرح سے 14 سال پہلے چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا لڑکی کی پیدائش پر، آج بھی کم و بیش کچھ کیفیات ہو جایا کرتی، تو لہٰذا لڑکوں کی خواہش نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکو کاروں میں سے عطا فرما، جو بھی تو عطا فرمائے یہ تیرا اختیار ہے، لڑکا یا لڑکی، لیکن جو بھی ہو وہ کیا ہو نیکوکار۔ تو اولاد کے حوالے سے بھی یہ دعا ہے، اور بلکہ اولاد کے حوالے سے بڑی قیمتی دعا ایک ہمیں نظر آتی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں، قیام نماز کی دعا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اب میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ آج الٹی گنگا کیا بہری ہوتی ہے، یعنی دین سے تعلق بھی ہے لیکن یہ ہے کہ نمازوں میں اولاد نظر نہیں آ رہی، دینی رنگ رکھنے والے بھی جو ہے وہ فجر کے نمازوں میں معاملات آپ دیکھ لیں کہ وہ کوئی اولاد کا تصور ہی نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، یعنی جن کے ساتھ اولاد بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ نمازوں میں آ رہی ہے، خاص طور پر فجر میں، کیونکہ فجر میں اصل امتحان ہے نا کہ جو کہ ہوتا ہے نیند کو قربان کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ بالغ اولاد ہے کہ جو کہ نیند کے مزے لے رہے ہوتی، اور یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا طرز عمل یہ ہو کہ ہمیں کوئی ان کی فکر نہ ہو کہ ایک فرض کے لیے ہم کوتاہی کر رہے ہوں، ان کے حوالے سے نہ جگا رہے ہوں کہ بھئی یہ رات کو دیر سے آیا ہے اور نیند خراب ہو جائے گی اگر فجر میں اٹھا دیا، تو یہ ہم کوئی یعنی اس کے لیے خیر کا معاملہ نہیں کرتے، اسے جہنم کی آگ کا نوالا ہے کہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اچھے بھلے دین سے تعلق رکھنے والے بھی وہ اولادوں کے حوالے سے فکر مند نظر نہیں آتے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی بھی طرف ہمیں توجہ وہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے پوری امت کی بھی فکر کی ہے دعا میں، جہاں اپنی ذات کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا خیر مانگ لیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ کیا، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، یعنی اللہ کے رسول کی آمد کیا ہے، ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبید مسیحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ دعائے خلیل کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، سورہ صف میں اس کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ برپا فرما دیجئے یعنی ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول، یعنی اشارہ ہے اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا کام کریں گے، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات تیرے بندوں کو جو ہے وہ تلاوت کریں گے، اور یعنی وہ ویعلمہم الکتاب، اور ان کو شریعت کے احکامات کی تعلیم دیں گے، والحکمہ، اور اس کی حکمت سے آگاہ کریں گے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی ہے پوری امت کے لیے، پوری امت کے لیے خیر مانگی، اور پھر یہ ہے کہ ایک سبق یہ ملتا ہے، بس دو تین باتیں بتا کے بس بات ختم کر رہا ہوں، ملت ابراہیمی سے چند اسباق کے ذیل میں، کہ پوری زندگی اگر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے حکم پر عقل کو جو ہے وہ فوقیت نہیں دی، اللہ کا حکم اوپر رکھا اور عقل کو اس کے تابع رکھا۔ آج کیونکہ ریشنلزم کا دور ہے نا، عقل پرستی کا دور ہے، لہٰذا یہ ہے کہ قربانی کا جب بھی معاملہ آتا ہے تو بڑے عقل پرست لوگ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر برجمان ہو جاتے ہیں، اور بے شرمی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا لاکھوں روپیہ ہے کہ جو کہ ہم قربانی پر وسائل پر برباد کر دیتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے جانور اور یہ اور وہ، پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، تو یہ قربانی کا پیسہ قرضوں میں دیا جائے، قرضے اتارے جائیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ عقل سے سوچا گیا، اور اللہ کا حق مار کر، اور یہ ہے کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کا سوچا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ایک عقل پرست کو یہ موقع دیا جائے، وہ اپنی عقل سے سوچے، تو قربانی کے یعنی قربانی ختم ہو جائے اور پاکستان کا قرضہ اتار دیا جائے، تو پھر ایک دوسرا عقل پرست اس کو بھی پھر موقع دیا جائے نا، وہ بھی اپنی عقل سے سوچے، اور وہ یہ کہہ بیٹھے کہ بھئی یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوتی، اور وضو میں کیا خرچ ہوتا ہے، پانی خرچ ہوتا ہے نا، اور تھر کے علاقے میں اتنے لوگ جو ہے وہ ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، تو یہ خامہ خواہ کا وضو کر کے پانی ضائع کر رہے ہو، لہٰذا وہ پانی دے دیا جائے، تھر کے علاقے میں پہنچایا جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، عقل پرستی جب اوپر جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو نیچے کیا جا رہا ہے، تو اب ایک نیا دین وجود میں آ رہا ہے کہ جس میں نہ قربانی ہے نہ نماز، نماز بھی ثابت ہو گئی۔ اسی طرح سے پھر ایک اور شخص کھڑا ہو جائے عقل پرست، وہ کہے کہ بھئی رمضان میں جو آپ روزے رکھتے ہیں، ہاں مخان جو ہے وہ ڈیوٹی آرز کم کرنے پڑتے ہیں، 8 سے 4 گھنٹے کرنے پڑتے ہیں، اور ایفیشنسی بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، تو یہ روزے بھی ختم کر دیے. تو بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ کا حق ماننا ہی رہ گیا تھا. اگر تمہیں غریبوں کی اتنی فکر ہے، اتنے پیاسوں کی فکر ہے، پاکستان کا قرضہ اتارنے کی اتنی فکر ہے، تو تمہارے گھر میں یہ جو لاکھوں روپے کے کارپٹ پڑے ہیں، ایک ایک اینگل پر تم نے شو پیس پتنی کہاں سے لا کر سجائے ہوئے لاکھوں کے، تو لہٰذا وہ نکالو نا، بیچو اور پاکستان کا قرضہ ادا کرو اور غریبوں کی مدد کرو، اللہ کا حق ماننے رہ گیا. تو مطلب یہ کہ یہ عقل پرستی کی نفی ہے کہ جو کے نظر آتی. اور مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم چھری پھیر رہے ہو نا جانور پر، تو ایک چھری اپنی عقل پر بھی چلا دو، کیونکہ یہ عقل میں بات نہیں آتی کہ یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، کوئی عقل میں بات سماتی کہ ایک نوجوان پیلوٹی کا بیٹا، پہلا بیٹا، اور بغیر کسی وجہ کے اسے خواب کی بھیڑ چڑھا دیا جائے. اچھا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ بھئی یہ خواب ہی ہے، پریشان ہو سکتا ہے، پریشان خواب ہو سکتا ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے کرنا. بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں، ایک خواب کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں مجھے، کیا جرم کیا میں نے، کوئی ایسے جواب نہیں آیا. یا ابتف الما تو مر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، کر گزرے آپ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے. تو بھائی یہ عقل ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے استعمال کرنا ہے. جب اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ واقعتاً توفیق دے. اور بہرحال قربانی ہم ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانیاں جو اللہ قبول کرتا ہے یہ کن کی کرتا ہے، یہ تقوی گزاروں کی قربانیاں قبول کرتا ہے. سورہ مائدہ میں حابیل اور قابیل کا جو واقعہ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا، اس میں بڑی قیمتی بات درمیان میں آئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانیاں قبول کرتا ہے؟ تقوی والوں. یہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے قربانی کا، نہ گوشت پہنچتا ہے. سورہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ روح قربانی بھی ہمارے سامنے رکھ دی کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقوی من، اللہ کو ہرگز نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے عمل میں اللہیت ہے کہ نہیں، یا یہ کہ ریاکاری ہے. لاکھوں روپے کا یعنی بیل لے کر آئے اور جانور لے کر آئے، اور یعنی سیلفیاں لی جا رہی ہیں، لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے اور پیسے بتائے جا رہے ہیں، نمود و نمائش ریاکاری سے پر یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقوی جو ہے وہ چاہیے، اور یہ تقوی ہو، قربانی کی کیفیات ہوں، تو مغلوبیت کے دور میں بھی دین اسلام چمکتا ہوا نظر آئے. لیکن اگر زندگی سے یہ تقوی اور قربانیوں کا عمل رخصت ہو جائے تو دین، یعنی دین غالب بھی ہو. اس وقت کیا ہے، یعنی دین مغلوب ہے، لیکن مسلمانوں کا غلبہ اس اعتبار سے ہے کہ 57-58 ممالک ہیں، 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ دین اپنی بنیادوں پر کہیں غالب اپنی بنیادوں پر نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ ہے کہ مسلمان کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن دین ہے کہ جو کہ مغلوب ہے، کیونکہ وہ خلوص، وہ تقوی، وہ قربانیاں ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی. اقبال نے کیا خوب کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نمازوں روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں، وہ للہیت ہے کہ جو کہ ختم ہو گئی. اور سورۃ الانعام میں آیت نمبر 162 اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، جو قربانی کا حاصل ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، کیوں ہم یہ قربانیاں کر رہے ہیں؟ ایک تو سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ فلسفہ انشاءاللہ کتاب میں آپ کو مل جائے گا، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے. لیکن یہ ہے کہ قربانی کا حاصل یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہی وہ الفاظ ہے نا کہ جو قربانی کے جانور پر چھری پھیرتے وقت یہ ہم ادا کرتے ہیں. یہ الفاظ اے نبی آ فرمائے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا کس کے لیے؟ وہ اس رب کے لیے کہ جو کہ تمام جہان جہان والوں کا وہ رب. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں اپنی پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں خلوص و اخلاص بھی عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. اور جو ملت ابراہیمی ہے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں گامزن فرمائے، اس کی اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.